Moha Arihat Sode Sode Sidi Amit Asalai Santo Ati Yusri. Iki Sumatara Surah Ahzab Sharif Shuruk.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين.
جب لفظ اللہ سے پہلے والے حق کے آخری ورڈ کے آخری لیٹر پر زیر ہوگا تو اللہ کے نام کو سوف پڑھا جائے گا ہے بھی نہیں، اس لیے اس کو اتق اللہ پڑھا جائے گا. اتق اللہ
یا ایوہ النبی اتق اللہ ولا تطع الكافرین والمنافقین. إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك.
إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك
من ربك. إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم. وما جعل أدعياءكم أبناءكم. ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله.
Oh, yeah.
إخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم فكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما
أصدق بالله صدق الله العظيم. اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان انتہائی رہنے والا. سورہ احزاب، یہ مدنیت، یہ مدنیت، اس میں نو رکوع، 73 یعنی 73 آیات، 1280 کلمے، 1280 ورڈز، 5790 حروف، 5790 لیٹرز. لیٹر احزاب، جس کی توجیحات بہت بار کی جا چکی ہے کہ مدنی آیت یا سورت کون ہے اور مکی آیت یا سورت کون ہے. بہرحال یہ مدنی سورت ہے، ہونا بھی نہیں تھے کہ پورا کرائیٹیریا اس کا جو ہے وہ مدینہ منورہ ہی پیش کر رہا ہے. ابھی آ رہی تو کیا احزاب حزب کی جمع ہے، احزاب جوڑ آپ حزب حزب سے، حزب معنی ہوتا ہے پارٹی، ٹولہ، گروہ، اور احزاب اس کی جمع. احزاب سے مراد یہاں پہ دراصل تاریخ اسلام کا وہ مشہور ترین غزوہ جسے غزوہ احزاب کہا جاتا ہے، یہ اپنی زبان میں غزوہ خندق لوگ بولتے ہیں. وہ اس آیت کریمہ سورہ احزاب کے ایک لفظ سے یہ کنیکٹڈ ہے، یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، سے غزوہ احزاب کا تاریخی بیک گراؤنڈ آپ جانتے ہیں. یہ بات ذہن کے اندر رہے کہ غزوہ خندق اسلام کا ایک بہت ہی مشہور غزوہ، غزوہ خندق. غزوہ خندق 5 ہجری میں واقع ہوا، جبکہ غزوہ احزاب 3 ہجری میں ہوئی. غزوہ احزاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احد کا ارادہ فرمایا تو اس وقت حضور کے ساتھ تقریباً 1000 کا لشکر تھا، اور کفار و شقیق تو اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ آئے ہی تھے بٹانے کے لیے. عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین، اس نے در پردہ مشرکین مکہ سے سازش کر رکھی تھی، اور ٹھیک اس وقت جب میدان کارزار، میدان بہار کل جنگ ہونے والی ہے، وغلا کر کے اس نے تقریباً 300 یا 350 اپنے ہم نواؤں کو قرب کے میدان سے لاس. یہ جنگ کے لیے بہت خوفناک مرحلہ، ایک تو ایسے ہی مسلمانوں کی حالت ابھی ہجرت کر کے آئے ہوئے ہیں، ابھی استحکام نہیں پیدا ہوا ہے، ایمانیکل طریقے پر اسٹیبلشمنٹ ابھی نہیں ہو رہا ہے، اور پھر غربت لاکھ کے مارے ہوئے لوگ گھر نہیں رہے، مکان نہیں ہے، اس طرح اتنا پیٹ پال رہے ہیں. مشرکین مکہ نے نہ صرف یہ کی مکے سے مکے میں رہنا دوبر کر لیا، بلکہ وہ تعاقب کرتے ہوئے مدینہ مدینہ کا حصہ تھا، تو وہ بھی تھی. وہ مشرکین جو بدر میں مارے گئے تھے، ان کے ورثہ نے ابھارا تھا کہ ہمارے مقتولین کے خون کا بدلہ لیا ہے. اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہاڑ پر 40 تیر اندازوں کو، تیر چلانے والوں کو اکٹھا کر کے بیٹھایا اور فرمایا کہ جنگ کا پاسا پلٹے یا ہم جیے یا کچھ بھی ہو، مگر تم نہیں ہٹنا ہے. ایک آٹی کر رہا تھا جس کے بیچ سے گزرتا ہے، اور اس سے راستہ ادھر سے ادھر آتا جاتا تھا، بڑی یعنی اہمیت کی جگہ تھی اللہ کے اس نے بیٹھا. مگر
اگر وہ دنوں مسلمان کامیاب ہوں گے تو ان 40 مجاہدین کے درمیان یہ اختلاف ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس لیے بیٹھایا تھا کہ مشرکین اگر یعنی ہمارا پلہ اگر کمزور ہو تو کہیں مشرکین ادھر سے آ کر کے حملہ نہ کر دیں, اب تو ہم جیت چکے ہیں زیادہ جگہ چھوڑ دی ان لوگوں نے, کچھ رہ گئے وہاں پہ مشرکین شکست کھا کر کے بھاگ رہے تھے, ابھی خالد بن ولید ایمان نہیں لائے تھے اور مشرکین نے مکہ کی تمام خالد بن ولید ہی, چنانچہ ان لوگوں نے دیکھا کہ وہ جگہ جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 بہت اچھے مشاہ تیر چلانے والوں کو بیٹھایا تھا اس میں سے اکثر لوگ جا چکے, تھوڑے لوگ جا چکے, ان پر تو ابھی اٹیک کرو بھول کر کے, چنانچہ وہ ایک راؤنڈ لگا کر کے محمود پہاڑ کا آئے اور اس کے بعد ان میں سے جو لوگ باقی تھے ان میں کچھ کو مارا, کچھ ادھر ادھر کدھر کدھر ہو گئے, اور جو مسلمان مال غنیمت اکٹھا کرنے مصروف تھے اچانک ان کے اوپر اٹیک, اس لیے جیتی ہوئی جنگ تقریباً شکست میں تبدیل ہوگی. وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ آپ کا دندان مبارک بات شریف پہ شہید ہو گیا, آئے اور اس کے بعد پھر اپنے صحابہ کے ساتھ ہمارے ساتھ ان کا تعاقب کرے گا, ان کے پیچھے چلے گا, چنانچہ جو اس کا پریمان نہیں لائے وہ جا کر کے ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے لشکر کو دوبارہ ترتیب دے کر کے مدینہ منورہ پر پھر حملہ کرنا چاہیے, مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں پتہ چلا کہ حضور موجود ہیں یہاں پہ اور ہمارا پیچھا کرنا تو حوصلہ ہار کے بعد, لیکن اس کا یعنی اس ایک عارضی شکست کا پولیٹیکلی اثر یہ ہوا کہ اسلام لوگوں کی نگاہوں میں گرنا شروع ہوا, کمزور ثابت ہونا شروع, اس کا گراف جو تھا وہ لوگ آئے دن کا جس کو دیکھو وہ بالکل اس وقت مسلمانوں کی جو پوزیشن ہے کہ جس کو دیکھو وہ منہ اٹھایا الٹا پیلا کرنے صورت آ گئی, اسی زمانے میں مدینہ منورہ میں دو قبیلے تھے یہودیوں کے, ایک بنو نظائر تھا ایک بنو قریظہ, بنو نظائر بنو قریظہ اب تک حضور سے معاہدہ کر کے ساتھ میں رہتے, چنانچہ بنو نظیر کے ایک شخص عمرو بن عمجہ نے قبیلے عامر کے دو آدمیوں کو قتل کر دیا اور اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خون بہا لینا جا, جانتے ہیں فضل کے بدلے فضل, چنانچہ وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے اور جب اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھر کی دیوار کے پاس ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے یا کھڑے تھے تو بنو نظیر کی یہودیوں نے سازش کی تھی کہ اللہ کے رسول کو شہید کر دیا جائے, اوپر ایک بہت بڑا سا پتھر رکھ کر کے ٹھیک اسی کے سائڈ میں نیچے رکھایا حضور کو تاکہ جو پتھر لڑکائے تو ٹھیک ہی نہیں دور بن جانا, مگر جو ہی اللہ کے رسول وہاں بیٹھے ان کی سازشوں کا فوراً پتا چلا, غیبانہ بھی کوئی معمولی بات ہوگی ہے, ایسے جبریل امین نے آ کر کے سارے حالات چلا کر اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود بھی بنو نظیر سے معاہدے کی تجدید کرنا چاہ رہے تھے, اگریمنٹ کو پھر وہ مطلب کی نیا کرنا چاہ رہے تھے, چلو ٹھیک ہے اس کے باوجود, مگر پھر بھی انہوں نے انکار, بات کیا تھی غزوہ بدر کی شکست پولیٹیکلی دیکھی کہاں کہاں ہمیں دکھا رہی ہے, انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ سے مناظرہ کریں گے اور اپنے 3 آدمیوں کو تیار کیا, ہمارا یہ تھا کہ وہ آئیں گے ہمارے قبیلے اور پر اچانک حملہ کر کے شہید کر دیا جائے, اللہ کے رسول کو پھر یہ دو مسلسل قتل کی سازشیں بنو نظیر کر چکے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعدیبی کاروائی کرنے کا ان کا محاصرہ کر لیا ان کی قبیلے ان کے محلے کا, اور اس کے بعد فرمایا کہ تم لوگ فوراً مدینہ چھوڑ دو,
یہ کبھی تم کو سہولت دی جا رہی ہے کہ ایک اونٹ پر تین تین آدمی سوار ہو اور جتنا سامان تم اس پر لاد سکتے ہو اتنا لے کے جا سکتے ہو. اس کے علاوہ
اسلام کی خلاف افواہیں کر رہے ہیں.
دنیا کا کون ایسا فاتح ہے جو اس قسم کا انداز اختیار کرے گا؟ یہ اپنے مکو اور مغلوب دشمن کے بارے میں یہ اجازت دے رہا ہے کہ تم چلے جاؤ یہاں سے اور جتنا لے جاتے ہو لاد کر دور کر لے جاؤ.
یہ سب تاریخ کی لاڑی کی بنیاد پر اور اسلام پر الزامات کی بنیاد پر اس باتیں ہو
گئی ہیں. چنانچہ وہ لوگ چلے گئے.
بنو قریظہ سے معاہدہ ہو گیا بنو نضیر سے. یاد رکھیے وہ قبیلے بنو قریظہ بنو نضیر کی سازشیں کہ حضور کے قبل جب یہ ان کو نکال کے خیبر بھیج دیا گیا
حضور نے فرمایا اخرج الیہود والنصارى من ذریۃ العرب.
یہودیوں اور عیسائیوں کو ذریۃ العرب سے نکال باہر ہے.
مسلم بخاری ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ یہاں سے سیدھے گئے مکہ مکرمہ ابو سفیان سے اور ایک نیا پلان تیار کیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یونائٹ ہو کر کے ابو سفیان نے ایک رائے رکھی کہ دیکھو بھائی تم بھی کتابی ہو یعنی اہل کتاب ہو اور محمد بھی اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں تو تمہاری بات پر ہمیں اعتبار نہیں ہے. اس صورت میں ہم تمہاری بات کا اعتبار کر سکتے ہیں کہ یہ بدھ ہیں ان کو صحیح کرتے ہیں اور ٹھیک ہے اور صحیح کرتے ہیں. کسی کو سورہ نساء کے اندر فرمایا گیا الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدى من الذین آمنوا سبیلا.
کیا تم نے دیکھا نہیں میرے حبیب
جن کو کتاب دی گئی وہ تو شیطان کی بات مانتے ہیں شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور کافروں سے کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں سے زیادہ حق پر ہو. جو
آج کئی وقت
خیال ہے
اس کے صفا چار ہجری میں قبیلہ عدل اور تارا نے حضور سے چند آدمی مانگے کہ آپ ہمارے ہاتھ بھیج دیجیے تاکہ رضی یعنی جنتا اور رابط کے درمیان کا حصہ ہے وہاں پہ ہم اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں اور اسلام کا فائدہ اس میں ہوگا. اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو بھیج دیا. چنانچہ لوگ لے گئے انہوں نے سے ان کو قتل کر دیا.
اسی میں دو عظیم الشان صحابی
حضرت خویب بن عدی اور حضرت زید بن حدثنا
صحابی تھے. چنانچہ حضرت خویب بن عدی کو سولی دی گئی
تھی ان کو پکڑ لیا گیا.
حضرت زید بن حدثنا کو شہید کر دیا گیا. خبیب بن عدی کو سولی دی گئی. روایات میں آیا ہوگا کہ جب ان کو سولی دی گئی اور اس کے بعد جب آپ کے روزے مبارک اسی وقت خبیب بن عدی حضور کی بارگاہ میں پیغام کہا تھا اس کے سلسلے میں اشعار آئے ہوئے ہیں یا رسول اللہ میرا یا آخری اسلام آپ قبول فرمائے. اس طرح سے
تو خبیب بن عدی کو سولی دی گئی
اور ناش مبارک کو وہیں چھوڑ دیا گیا کہ کل اتار. روایات میں آیا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امی نے بتایا کہ یا رسول اللہ آپ کے دو عظیم جانسار صحابہ کو سولی دی گئی ہے اور خویب بن عدی کی ناش اب بھی لٹکی ہوئی ہے. انہوں نے دو عظیم صحابہ کو بھیجا کہ تم کسی بھی صورت سے جاؤ ان کی ناش مبارک کو لے کر جاؤ. وہ لوگ آئے مگر یہاں سے روایات کا دو اختلاف ہے. ایک کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ رات کو آئے اور رات ہی کو سولی سے ان کی ناش کو اتارا اور لے کر لے مدینہ منورہ کے لیے. ایک روایت یہ ہے کہ جب وہ ناش اوپر سے نیچے اتاری گئی تو زمین پر گرتے ہی غائب ہو گئی. یہ ہے اسی وقت کا واقعہ ہے کہ جو ہے وہ ماہ سفر میں بنی عامر کے سردار پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 یا صحابہ 70 صحابہ کرام کو نجد کی طرف روانہ کیا تھا اور اس میں بنی سلیم کے قبائل وسیہ اور عبید اور زکوان نے بے معونا کے پاس ان 70 عظیم الشان حفیظ القاری صحابہ کرام کو شہید کر دیا. اسی میں یہ واقعہ ہے حضرت ایک صحابی ہیں جنہوں نے جب وہ ان کو ان کو وہ کہے کہ کسی کام سے باہر دو صحابی تھے
نکل گیا ہے.
جب لوگ سرکار نے دیکھا کہ میرے 68 صحابہ کو شہید کر
دو تو شہید کر دیا.
انہوں نے قسم کھا رکھی تھی کہ اور اللہ سے دعا کر رکھی تھی کہ اللہ میرے بدن کو کفار و مشرکین کا ہاتھ نہ لگ سکے. یہ اللہ سے بات وہ دعا کی تھی. چنانچہ پہاڑ پر بیٹھ گئے اور جتنا سرکش میں تیر تھا وہ بیٹھے رہے. چار پہاڑ کے چاروں طرف سے کافروں نے گھیر لیا تھا. آپ نے فرمایا تھی میں جب تک زندہ ہوں تم کو تو فریب نہیں آنے دوں گا, لیکن جب میرے تیر سرکش کا ہر تیر خالی ہو جائے گا اس کے بعد پھر دیکھنا ہے کیا کرنا ہے. جب کہ تیر خالی ہو گئے پھر آپ نے تلوار نکالی. تلوار سے لڑتے لڑتے کسی کا تیر آ کر کے لگا, آپ شہید ہو گئے. جو ہی شہید ہوئے تیز آدھی چلی اور بڑی زبردست بارش. جب تک آدھی نہیں چلی تھی اس وقت تک آپ کے بدن پاک کو شہد کی مکھیوں لا کے بیٹھا تھا, سمجھا. اور اس کے بعد جب بادل اٹھا آندھی آئی بارش ہوئی تو خدا جانے کی ناشے پاک اس پہاڑی پر نالے سے کہاں چلی گئی کہ کفار و مشرکین کے ہاتھ میں. یہی وہ واقعہ ہے میرے ہو گئے. یہی اس واقعے کے بعد صحابہ کے درمیان خلجان بتا ہو گیا تھا. یا رسول اللہ 70 وہ صحابہ کہ جو حافظ قرآن حافظ خالی یاد کرنے والے نہیں, حافظ سے مراد یہاں کی یعنی قرآن کا مکمل علم رکھنے والے ہر ایک. اور اسی وقت کی بات ہے کہ یہ صحیح چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے خوف ہوا کہ ایک روز ایک شخص نے آ کر کے بتایا یا رسول اللہ اہل مکہ میں زبردست نہیں ہے دوگری پالیسی تھی. کمی سینڈر جس کو کہتے ہیں آج کل سامنے ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فورا ارجنٹ میٹنگ اور کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ اب بتاؤ اس وقت کیا کیا جا سکتا ہے. اس وقت میں نے عجم میں جنگ کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جب وہ لوگ کمزور ہوتے ہیں تو سور ہو کر کے لڑتے ہیں اور اپنے شہر خندقیں کھول دیتے ہیں. میری میں یاد چلا کہ آپ اس پر عمل کروا لو. انہوں نے بہت فوراً بولا کہ ان جی راستے سے ان کے حملے امکان ہے ان راستوں پر خندق کھول دیا. ہم کو بھی جانتے ہیں ایک نیا آواز ہے کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا واقعات ہے. مدینہ منورہ میں رسد کی قلت و کمی کی بنیاد پر صورتحال یہ ہو گئی کہ کئی کئی دن تک فاقہ ہو رہا ہے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور اپنے جسم کا کپڑا اٹھایا اور پیٹ دکھایا تو اس پر ایک بڑا سا پتھر باندھے ہوئے تھے کپڑے سے تاکہ پیٹ دبا رہے اور کچھ طاقت تھوڑی محسوس ہو اندر کی کھلائی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی غمگین ہو گئے لیکن آپ نے فوراً اپنے شکنے انور سے سامنے اطہر کو اٹھایا تو دیکھا کہ پہلی مرتبہ اس پر مارا فرمایا کہ مبارک ہو تم لوگوں کو آپ نے کہا مبارک ہو تمہیں بشارت ہے کہ اس سے ایسے انوار اٹھے ہیں کہ اب تم قیصر و کسریٰ کو فتح کر لو. ایک اندازہ لگائیے کہ کمزوری کا ایک پہلو اور بلند بھی کہتا ہے دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. بہرحال اندر کھولی جا رہی تھی بڑے معجزات کا ظہور اس کے ہوئے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بار دعوت کا واقعہ بخاری کے حدیث کے مطابق اسی میں پیش آیا ہے. انہوں نے دیکھا کہ حضور کے دام شکم انور پر پیٹ شریف پر پتھر بڑا بتایا تو اپنی اہلیہ جا کے کہا تھا کہ آج مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا ہے. میں نے دیکھا کہ حضور کے پیٹ پر پتھر بنا ہوا ہے, کچھ بھی ہو تو میں انتظام کروں. کہ میرے تاجدار گھر میں تو کچھ نہیں ہے, تھوڑا آٹا ہے, بکری کا بچہ ہے, جب کے لیے میں جلدی اس کی اس کی بوٹیاں تیار کر کے کر دے رہی ہوں اور جلدی سے آٹا کر دے رہی ہوں. آ کر کے چھپکے سے کہہ دیجیے کہ آج سب دولت غربت کرے اور تشریف لے کریں.
یہ کہہ کر کے واپس مڑنا ہی چاہتے تھے کہ حضور نے پورے خندق
کھودنے والے صحابہ بے علاقے اجازت سب کی دعوت. اب یہ پریشان
گھر پہ پہنچے کہ اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا.
آپ اہلیہ نے کہا تھا کہ ہوگا کیا, ہم نے جس کی دعوت دی اس کا انتظام کر دے رہے ہیں اور جس نے سب کی دعوت دی اپنا انتظام کریں گے. اور اس کے بعد بخاری کے حدیث کے مطابق سارے صحابہ تشریف لائے, حضور دروازے پر کھڑے ہو گئے, پہلے اندر تشریف لے گئے,
دعا میں اقدس و اطہر پاکیزہ خوب شریف
فرمایا تھا کہ اپنی بیوی جا کہہ دینا کہ یہ آٹے کو گوندھ کر کے کپڑا اڑا دیں گی اور وہ لے کے تیار رکھیں گی اور اس کا ڈھکن کھولیں گی نہیں. آئے دعا میں انور
وہ آنا نہیں چاہ رہا ہوگا اور کھانے والے جا رہے ہوں گے. دعا میں اقدس تھوڑا اس میں ڈالا تو اس میں ڈالا اور فرمایا کہ اب روٹی پکاؤ اور سب کو کھلا دے.
دس دس بخاری کے بعد بولا, دس دس کر کے اندر آتے رہے, کھاتے جاتے رہے, سارے لوگوں نے کھا لیا.
پھر باقی بچا بکنے والوں کو تقسیم کیا گیا, محلے والوں کو, پھر باقی بچا گھر میں کھایا گیا.
یہ
مجھے بھرا چنانچہ اب ہوا کیا, ادھر بنو قریظہ نے
بظاہر معاہدہ کر رکھا تھا کہ ہم آپ کے خلاف کسی سے نہیں رہیں گے, لیکن ان سائڈ وہ کیا کرتی ہے
کہ ہم بھائی احزاب کے موقع پر بنو قریظہ کے کسی سردار نے
پیغام بھیجا کہ تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ
ورنہ تمہاری صورتحال بڑی خراب ہو جائے گی. چنانچہ
ان لوگوں نے بداہ دی کر اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین واقعات میں بیان فرمائے گئے ہیں کہ
تم لوگوں نے جمع کر کے دیکھا تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہے کیا,
اس لیے کہ خندق
کہ اس طرف محسوس ہو کر کے لڑنا عربوں میں کوئی رواج ہی نہیں, پہلی بار انہیں نئے طریقے کی جنگ دیکھی تھی.
چنانچہ ان لوگوں نے جب چاروں طرف سے محاصرہ کر لیا تو
کافی دن تک محاصرہ رہا, ایک جگہ سے خندق تھوڑی پتلی. ایک روز
تین آدمیوں نے ہمت کر کے مسلمانوں پر اٹیک کرنے کی کوشش کی, ایک کا نام تھا اس کا مراد, دوسرے کا نام زبیرہ
اور نوفل اور چوتھے چوتھے کا نام تھا عمر بن عبد ہو.
ان لوگوں نے وہاں سے گھوڑے کودائے اور اس کے بعد آپ نے اس کو اندر چلایا اور اسے للکارا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا اور پہنچ کے اس کو ایسا پٹخنی دی کہ سارے سارے چت کو قتل کر کے پھینک.
اس کے بعد پھر برائے اور جبائرہ ہمت کر کے آگے بڑھے. اس کے بعد جب حضرت علی کا خوف
یعنی بہت ہی
بہادرانہ اور شجاعانہ عزم دیکھا تو مارے ڈر کے بھاگ گئے اور اس میں ایک یوں تھا خبیر جو نوفل وہ خندق سے گر کر کے مر گئے.
ادھر تو یہ ہے
مسلمان پریشانی ضرور ہے لیکن مسلمانوں سے زیادہ پریشانی ان کی یہاں
آپ جانتے کیا پریشانی تھی,
دس ہزار کے لیے رسد کی کمک کا بہم کرنا ایک کوئی معمولی بات نہیں تھی.
کھانے پینے کے انتظامات کہاں سے کرتے ہو, فلان تیسرا کبھی پہ.
اور پھر اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت نعیم بن مسعود ثقفی سے جو پردہ مسلمان ہو گئے تھے در پردہ, انہوں نے کیا کیا کہ اندر مسلمان تھے اور بغیر کافروں سے ملے کیے تھے, انہوں نے ایک ترکیب نکالی قریش اور بنو نضیر کے درمیان لڑائی کروا
دی. یہ سب جنگی چالے ہیں اور سب جائز ہے, الخدرۃ فی الحرب جائز, جنگ میں دھوکہ دینا جائز ہے.
لڑائی کروا دی,
بنو نضیر الگ ہو, بنو قریظہ نے بدائی کی تھی.
اب جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ تو آہستہ آہستہ سب پھٹ رہے ہیں
تو مشرکین کے حوصلے خود بھی پست ہو گئے, لوٹنا ہی چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کہ اللہ کے دربار کو تار فلان کے اس کیفیت کا حال یہ ہوا اللہ اکبر,
اتنی خوفناک آدھی آئی, اتنی خوفناک آدھی آئی کہ جس نے ان سب کی حالت کو تباہ و برباد کر
صورتحال یہ ہوئی کہ ان کے خیمے اڑ گئے، پکی ہوئی پتیلیاں اڑ گئی اور گلی کے اونٹ ادھر بھاگ گئے ادھر بھاگ گئے، اور سخت ترین سردی تھی اور یعنی بڑی ہی خوفناک صورتحال تھی. اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھے ان کو بھیجا کہ تم جا کر کے وہاں سے ان کے حالات معلوم کر کے آؤ. حضرت حذیفہ حذیفہ بن عمیر یہ جب چلے تو اللہ اچھا اس آدھی اور طوفان کیسی تھی کہ روایت آئے گا کہ اتنی سخت آدھی اور اتنی سردی تھی اس میں کہ جیسے لگتا تھا کہ ہر چیز فریز ہوئی جا رہی ہے. اور یہ مدینہ منورہ کے اندر اس کی ایک جھونکے میں نہیں آ رہے، صرف اسی طرح یعنی جو کفار مشرکین کے جنگی حلقے ہیں وہی تک یہ آدھی چل رہی ہے. ہاں مگر کہ اس طرح سے سنت نبی کریم کا پیروکار ہوا سکتے ہیں، اللہ بدر پیدا کر فرشتے سے نصرت کو اتر سکتے ہیں جب ان سے پتا رہا پتا رہا آسمان. یہ جوپور یہ جوپور کے شاعر اور صاف لکھا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے فطار اندر فطار اپنی فضائے بدر پیدا کرنے کے لیے. تو جب چلے تو انہوں نے کہا اللہ میں اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں. چلے اللہ کے رسول نے اپنے دست شفقت کو ان کے چہرے پر ان پر پھیر دیا. راہی کہتے ہیں کہ یہ گئے تو ان کو نہ کچھ سردی کا احساس ہے نہ کچھ گرمی کا احساس ہے نہ کچھ ہلا کا احساس. ابو سفیان نے اعلان کیا کہ بھائی ہوشیار رہنا کہ جاسوس ہمارے یہاں نہ آ گیا ہو کوئی، اور اب چلنے کی تیاری کرو تاکہ ہماری روانگی کی اطلاع اہل مدینہ کو نہ معلوم ہو سکے. ایسے ہو جاتا ہے مہمان نے فوراً اپنے بدل والے کے اوپر ہاتھ مارا، سوچ کا تیران چڑھتا جلدی سے فلانا اس کے وہ اس سے پوچھتا جھوٹ بولتے ہیں کہ میرا پلا نام ہے، اس خود اس کے ہاتھ پکڑ کر کے کہا تیرا کیا نام ہے چھوڑ کا میرا پلا نام کہا کہ اس کو آ کر بتایا رسول اللہ آپ جو ہے وہ پوچھ کر رہے ہیں ان کا بڑی تباہی کیوں کیا ادھر اندر منافقین ان کا ٹولا یہ بیٹھا خوشیاں منا رہا تھا کہ اب تو اہل مدینہ کی اینٹ اینٹ بڑی اور محمد عربی کی تعلیمات و تبلیغات ختم. مگر جب یہ سنا کہ وہ تو بھاگ چکے ہیں اور اس کے بعد پھر ایسی صورت حال پیدا ہوئی ہے تو اس کے حوصلے بس بہرحال غزوہ احزاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد پھر کیا کہ اللہ چلتے اس کا چند قبائل تعلیمی
کاروائیاں کرنے کے لیے اسی وقت لگے ہاتھوں
ان کو کا سمجھے.
تو اب جو غزوہ احد میں مسلمانوں کی پولیٹیکل فضا خراب ہوئی تھی پھر غصہ
اور بعد اب لوگوں نے سمجھا اسلام سے کیا
اس پورے پس منظر کو ذہن کے اندر رکھیں وہاں تقین کی سازشیں
اور اس کے بعد غزوہ بنو قریظہ کو غزوہ احزاب کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم لوگ بتاؤ اپنے بارے میں کیا فیصلہ چاہتے ہو، بتاؤ تم لوگ اپنے بارے میں کیا فیصلہ چاہتے ہو. تم نے بتا دی تھی اور طریقہ یہ کہ ہمارا تو تم سے ایگریمنٹ تھا تو تمہارے کو تو تمہیں نبھانا چاہیے تھا، ہمارے سامنے تم ہاں کہ تمہارے پیچھے ہمارے پیٹھ میں چھرا بھونک رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ سعد بن معاذ جو فیصلہ کر گیا تھا اللہ کے بنو قریظہ کے بڑے بڑے لوگ قتل کیے گئے اور 400 جو گولی اس میں تو ماری گئی. یہ ہے غزوہ احزاب کا کرائیٹیریا اور اکثر ترجمہ
نبی اتق اللہ ولا تطع الكافرین والمنافقین ان اللہ کان علیم حکیما. اے غیب کی خبریں بتانے والے یعنی اے نبی اللہ کا یوں ہی خوف رکھیے اور کافروں اور منافقوں کی نہ سنیے، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے. یہ مشرکین مکہ، یہ مشرکین، یہ کفار، یہ منافقین
طرح طرح سے آپ کو اور آپ کے متبعین کو برگلائے گی.
لیکن صبردار ان کی باتوں میں نہ آئیے گا
اور آپ دل کافی ان کی باتیں نہ سنیے گا.
آج ان کی بات اگر آپ سنیں گے سب بیمار کو ٹھیس پہنچے گی. صحابہ سنیں گے, مسلمان سنیں گے تو عزم اور حوصلے سخت ہوں گے. لہٰذا ان کی باتیں
واتبع ما یوحى الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا,
اور اس کی پیروی رکھیے جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں وحی ہوتی ہے. اے لوگوں, اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے. اللہ جل شانہ نے جو احکام آپ پر اتارے ہیں, رب کریم جو طریقہ آپ کو بتا رہا ہے اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ اپنے متبعین کو اس راستے پر لگائے. یہ صورت منافقین کی بات نہ سنیے گا, مشرکین کی بات نہ سنیے گا.
راضی بات ہے, یہ جنم جنم کے دشمن آپ کے دوست مت کر سکتے.
ہاں, آپ سے اگر ابھی بہت سارے امور مخفی ہیں, چھپے ہوئے ہیں, آپ ان کو نہیں دیکھ رہے کہ کون اس وقت کیا کر رہا ہے, اگر ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, جو لوگ چھپ کر کے منافقانہ روی سے اختیار کر کے کچھ کر رہے ہیں, اللہ سب دیکھ رہا ہے اور اللہ پل پل کی آپ کو خبر ہوں گے.
یہ ہوا نا,
یہ قتل کی سازشیں جتنی کی گئی, جتنی قتل کی سازشیں کی گئی سب کے پردے فاش کر دیے گئے. بنو نضیر نے قتل کرنا چاہا,
اللہ کے رسول کو قتل کر دیا.
مناظرے کی شکل میں آپ کو قتل کرنا چاہا, پتا چل گیا. اللہ جل شانہ نے ہر ایک چیز کی اطلاع دی. جبریل امین فوراً آ کر کے حضور کی بارگاہ میں عرض کر
دیتے, یا اللہ ایسا ہوتا
ہے اس طرح کی اس طرح.
وتوکل علی اللہ وکفا باللہ وکیلا,
اور محبوب تم اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ سب ہے کام کرانے والا, وہی بہت ہے کام کرانے والا.
بعض حضرات نے
ایک لوجیکل پوائنٹ ہے دوست والے کا,
مودودی صاحب نے حضور کی حیات طیبہ میں جتنے بدلاؤ کیے ہیں
ان کی کامیابی کا راز یہ کہا ہے کہ آپ کے فالوورس جو تھے اس بنیاد پر آپ کو یہ کامیابی ساری حاصل. آپ اس گریپ نے
لوگوں کے اندر جو
امنگ پیدا کی تھی, اگر ایسے متبعین اور فالوورس آپ کے نہ ہوئے ہوتے تو یہ کامیابی آپ کو مل
سکتی. ظاہر بڑا خوبصورت سا ورڈ یوز کیا گیا ہے, میں ان کو بول رہا ہوں,
لیکن حقیقت ہے کہ اس کے پہلے پیچھے بہت خوفناک شہر ہے. متبعین صحابہ سے نبی کریم کی کامیابی کو وابستہ کرنا یہ بالکل اس توکل کے خلاف ہے جو یہاں قرآن کہہ رہا ہے, تو توکل علی اللہ, اللہ پر آپ بھروسہ کیجیے. اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی صحابہ کی بنیاد پر نہیں, رب کریم کی عطا کی. اللہ کے رسول ورنہ کیا ہے آپ اس اس یعنی اس خیال کا تجزیہ کیجیے, اس کو
تجزیہ
کیجیے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایمان نہیں لائے ہیں, قتل کرنے آ رہے تھے, کس نے بچایا؟ یا ایک اور دیگر جگہوں پر جو حضور کے ساتھ معاملات ہوئے, حضور آرام فرما رہے ہیں, غزوہ تشریف لا کر کے آرام فرما رہے ہیں, تلوار درخت میں لٹکی ہوئی ہے, ایک دشمن آتا ہے تلوار کھینچ کے کہتا ہے بتائیے آپ گھومے بچائے گا
سالوں
کا. مطلب اللہ, آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجیے, اور جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا وہی کامیاب ہوتا ہے. اللہ ہی وکیلا, اللہ کی نہیں کافی ہے, اللہ آپ کا حافظ ہے. لہذا یہ جملہ اختیار کرنا کہ فالوورس کی بنیاد پر کامیابی ہوئی ہے, یہ عقل سے بعید کر پاتی ہے. بات محمد اب سن, ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفه وما جعل ازواجکم لتظاہرن تظاہرون منہن امہاتکم, اللہ نے کسی آدمی کے اندر دو دن نہ رکھے اور تمہاری ان عورتوں کو جنہیں تم ماں کے برابر کہہ دو تمہاری ماں نہ بنایا, اور نہ تمہارے لئے پالکوں کو تمہارا بیٹا بنا. یہ تمہارے اپنے منہ کا کہنا ہے,
اور نا حق فرماتا ہے اور وہی راہ دے جاتا ہے.
بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ دوسرے دین میں ایک شخص تھا, اس کا نام تھا معمر حمید سہری.
اتنا بڑا ذہین تھا, بڑا ہوشیار تھا,
اور کوئی چیز سنتا تو بھولتا نہیں.
تو ان لوگوں نے اڑا دیا کہ اس کے اندر بروتی رہے.
اس بنیاد پر یہ بہت ہی زیادہ شارپ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مشکل لگے
ایران کے اس کا پردہ یوں فاش ہوا
کہ جب جنگ ہوئی تو اس کی صورتحال یہ ہوئی کہ وہ بدر میں ایک جوتا اپنے ہاتھ میں لے کر کے ایک جوتا پیر میں لے کر کے بھگا تیزی کے ساتھ جان بچا دی. ابو سفیان نے اس سے پوچھا کہ ارے
جسے آگے آ رہے جوتا تیرے پیر میں, جوتا تیرے ہاتھ میں کہاں ہے؟ جوتا میرے ہاتھ میں, جوتا میرے پیر میں, مزدور کا زور جوتا میرے پیر میں.
تو پتا چل گیا کہ اس کے پاس
دو دل نہیں بلکہ ایک ہی دل ہے, اس کی بیوقوف بھی لائے ہوئے.
یہ آیت کچھ تعلق سے ہو رہی کہ اللہ جل شانہ نے کسی بھی فرد بشر کے اندر دو دن نہیں پیدا کرتا ہے. اس میں کئی مسائل بیان فرمائے گا. نمبر ایک اور نمبر دو, وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن اماتکم, اور تمہاری ان عورتوں کو جنہیں تم ماں کے برابر کہہ دو تمہاری ماں نہ رکھو. اس میں دراصل زہار کا مسئلہ ہے. مسئلہ زہار یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ ان آدائے خفیہ کو جن کا دیکھنا یا چھونا کسی غیر کے لیے حرام ہے, اس سے اپنی بیوی کی تشبیہ اپنی بیوی کے جسم کے اس حصے کو اپنی محرمات جیسے کسی کے ساتھ تشبیہ دے دے, یہ زہار ہوتا ہے. اس کا پورا واقعہ آپ قسم اللہ قول تجادل کا میں دیکھیں, تو وہاں پہ حضرت اوس کی اہلیہ کے تعلق سے ایک کامل بیان اترا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی حضرت اوس نے اپنی بیوی کے کسی آزائے مخفیہ چھپے ہوئے جسم کے حصے کو اپنے محرمات میں سے کسی کے ساتھ تشبیہ دے دی تھی.
تو ان کو کیا رہا ہے کہ تم کو حرام ہو چکی
ہے, اس لیے کہ زمانے جاہلیت میں زہار طلاق کے حکم ہوتا تھا. چنانچہ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں آ کے رکھ دیا تھا, یا رسول اللہ میں تو تباہ ہو گئی تھی کہ میں جو وہ میرے شوہر نے میرے بارے میں ایسی بات کہہ دی ہے, اور میں بچے دار عورت ہوں, میرے بچے اگر میرے پاس رہیں گے تو آگے کما کے کھلائیں گے تو یوں مر جائیں گے, اور اگر اور اس کے پاس رہیں گے تو میری محبت میں مر جائیں گے. دونوں طرح کا نقصان ہے, یا رسول اللہ
میرے تعلق سے کون آئے گا؟
اور انہوں نے کہا کہ تیرے تعلق میرے پاس کوئی حکم نہیں. انہوں نے ہاتھ کہا کہ رہی اللہ اپنے حبیب پر میرے تعلق سے, میرے مسائل کے حل کے تعلق سے حبیب پر کوئی حکم اتار. ابھی یہ گفتگو خریدی کے حضور پر وہی کے آثار پیدا ہوئے, چنانچہ وہی اتری اور پورا زہار کا مسئلہ جان کر دیا. قد سمع اللہ قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. پورا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے وہ ہے زہار. تو اگر کوئی شخص زمانے جاہلیت یہ تھا کیا کہ جب لوگ کسی کو اپنی ماں کہہ دیتے تھے تو اس کو حقیقی ماں سمجھتے تھے. قرآن نے اس مسئلے کو چھوڑ اسلام نے کہا کہ کسی کے ماں کہہ دینے سے ماں نہیں بنتی ہے کسی طرح سے, اور نہ تمہارے لئے تارکوں کو تمہارا بیٹا بنایا. اڈاپٹڈ جو سن ہو گئے ہیں جن کو گود لے لیا جاتا ہے یا منہ بولا بیٹا بنا لیا جاتا ہے, اس طرح سے بھی کوئی شخص بیٹا نہیں بن سکتا ہے. تو ہوتا کیا تھا کہ اس طرح کا لئے تارک بیٹا ہوتا تھا اس کی وراثت اس کا حصہ ہو جائے گا.
تو
بھی چنانچہ اس آیت کو کرنے کے لیے کیا ہے اس کی تفصیل بائیس میں پارے میں آئے گا. حضرت زید رضی اللہ عنہ جو حضرت حدیث القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خریدے کے لیے حضرت خلیل ان کو خرید رضی اللہ تعالیٰ عمر کو, چنانچہ نکاح کے بعد انہوں نے حضرت زید کو حضور کی خدمت پر قبول کر, اور حضرت زید حضور کی خدمت میں حضور نے ان کو آزاد کرنا دیا اور فرمایا کہ تمہیں یار ہے تم چاہو تو اپنے گھر چلے جاؤ. ان کے بعد اگر آئے لے لیں گے انہوں نے کہا کہ میں لے جاؤں.
حضور کے پاس. تو چنانچہ یہ بات ایسی مشہور ہوئی کہ اب حضرت زید کو لوگ حضور کا بیٹا کہنے لگے. اور پھر حضرت زینب ان سے جہیز سے جب ان کا نکاح ہوا اور پھر انہوں نے اس کو طلاق ان کو طلاق دے دیا. پھر اس کے بعد حضرت زینب کو حضور نے پیغام دیا اور جب شادی فرمائی تو منافقین کے درمیان ایک واویلا موجود تھا. یہ دیجیے صاحب اپنے بیٹے کی بیوی کی متعلقہ بیوی سے انہوں نے نکاح کر رکھا ہے جبکہ یہ حرام ہے اس لیے کہ باپ اپنی بہو سے نکاح نہیں کر سکتا ہے. یہ قرآن نے دونوں فیصلوں کا تجزیہ کر دیا ہے کہ نہ منہ بولی ماں ماں ہے نہ منہ بولا بیٹا بیٹا ہے. اس آیت کی روشنی میں آج کل کے ڈھونگ رسے پیر لوگ کا محاسبہ کیا جائے جو اپنے مریدہ کو یہ کہہ کر کے کہ میری بیٹی کے حکم میں ہے اور خلوت اور تنہائی میں بیٹھ جایا کرتے بلکہ باپ بے ایمان تو خیر سے بات ہے مزدور اور اہل سنت و جماعت کے مطلب کو بدنام کرتے ہیں ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ کسی کی بیٹی کہہ دینے سے کوئی بیٹی نہیں ہو جائے گا, کسی کو بیٹا کہہ دینے سے کوئی بیٹا نہیں ہو جاتا ہے. شریعت میں جو اصول بیان فرماتے ہیں وہ اصول اپنی جگہ مستقل کرتے ہیں. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ یہ گندگی پھیلاتے ہیں یہ اولاد کا بدنام کرتے ہیں سنت و جماعت. یہ ظاہر قسم کے لوگ برائی کرتے ہیں اور اس کے بعد تامن داغدار حجیز کے مثال کے طور پر آراز کی محفلیں جو ہوتی ہیں بزرگان دین کے مبارک اور بارکہ پر اب متمندیان کی صورت حال ہوگی کہ وہاں کے فلائقوں کے ناچ کرواتے ہیں سینما دکھلاتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب دیکھو وہ اس برا سب کیا تو وہاں پہ یہ ہوگا زیادہ اس قبر کے اوپر جانا شرک ہے اس کو خود پھٹوا دینا چاہیے. یہ نہیں کہتے وہ لوگ کہ یہ برائیاں بند کر دو اسلامی مدار کے پیغام کو جاری رکھنا ہے جاری رکھا جائے. برائی اس نے کی ہے اب میں نے سن لیا جواب کالی کھڑا ہو گیا صاحب نہیں یہ جائز ہے اور یہ حرام ہے یہ جائز ہے حرام. ابھی یہ منزل آئی کیوں لانے دیا تم نے؟ تو یہ ہوتا کیا ہے کہ جاہل پیر اور مجاورین جو مزارات کے ٹرسٹیز ہوتے ہیں یہ بے ایمان یہ غدار قسم کے لوگ جاہل قسم کے لوگ اہل سنت و جماعت کے دعوت پر کلیم کا بدنما دار بنے ہوئے. اہل سنت و جماعت اس کا کوئی تعلق نہیں. ہمارا مذہب حق ہے پاک ہے, ہمارے مذہب کے اصول پاک ہے اور یا ایک عالمی مزارات پر حاضری دینا جائز ہے, ان سے امداد کرنا مدد مانگنا جائز ہے, سیکنگ ہیلپ جائز ہے, اس لیے کہ اللہ کی طرف ان کو آتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس قسم کے جو منہ بولے رشتے ہوتے ہیں ان کی اسلام کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں. بس ہاں یہ ہے اگر رضائی بیٹا ہے تو اب وہ ماں بیٹے کا رشتہ قائم ہے کہ دور کا رشتہ ہے. میں نے کیا کہا ہے وہی تو کہا ہے نا یہ بدماشی کرتے عذاب دینا پڑتا ہے والا. ارے بھائی تم صاحب مزار کے فلوس بیان کرو, قرآن پاک کی تلاوت ہو, علماء کی اصلاحی تقریریں ہوں, لوگوں کی فائدے ہوں, اس سے جو نئی نسل برائیوں میں ڈوب رہی ان کو بچاؤ. تم تو خود ان مزارات پر لے جا کر کے نئی نسل کو بنیادی میں ڈال رہے ہو. سیدی آرا حضرت نے پوری زندگی طلبی جہاد فرمایا اسی تمام تعلقات سے, آج ان کی ذات کو مقبول کیا جا رہا ہے. جناب انہوں نے یہ کروا لیا کروا لیا حالانکہ ان کا کتنی تعلق ہے پڑھے فادر رہے ہوئے ڈاکٹر فاروق صاحب ساری باتیں بتا دی. تو یہ بات ہوگی دادی کا قول ہوں گے افواہین, یہ تمہارے اپنے منہ کا کہنا نہیں ہے, تم منہ سے کہہ کر کے کسی کو بیٹا نہیں بنا سکتے ہو. اور اللہ حق فرماتا ہو رہی ہے لکھاتا لہٰذا منافقین کی ریشہ دوانیاں اور جو ان کے بکواسے ہیں میرے حبیب اور میرے حبیب کے فال و صحابہ ان کی بات ہوتا خود روحم لیا بھائی انہیں ان کے بات ہی کا کہہ کر پکارا. زید بن محمد کہہ کر کے نہ پکارا, اب زید بن حارثہ کہہ کر پکارا. وہ مغولا بیٹا کہنے کی بنیاد پر بیٹا نہیں ہو جائے گا. ورنہ کیا ضرورت تھی, بات یہی تھی صحابی ہیں نام دلان سے نکل گیا ہے حضرت سالم بن سالم, ان کی اہلیہ نے حضور کے پاس شکایت کی یا رسول اللہ میرا نام میرے غلام بنانا, ان کے غلام بنانا یا رسول غلام جو ہے وہ میرے شوہر کا غلام وہ جوان ہے اور اندر آتا جاتا میں تو پسند نہیں کرتا. اگر یہی بات ہوتی کہ وہ بولا بیٹا کہہ رہا تو وہ فرما دیتے کہ کہہ دو اپنا بیٹا بنا لو کہہ کر کے, نہیں بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو اپنا دودھ اس کو پلا. انہوں نے اپنا دودھ پلایا اس کو اور حضور نے فرمایا اب یہ تیرا رضائی بیٹا ہو گیا ہے, دودھ کا بیٹا. اور اس کے بعد اس رشتے کی بنیاد پر قربت ہو گئی. یہ خطائے سے مصطفیٰ سے اس لیے کہ رضائی حرمت ختم 2.5 سال تک اس کے بعد نہیں تھے, لیکن اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو ایک صحابیہ کا دودھ جوانی کے عالم میں پگھلا کر کے اس کو مغلا بیٹا بنا دیا, وہ رضائی بیٹا بنا دیا جو دودھ خصوصیات ہے. فَإِلَمْ تَعْلَمُوا, پھر اگر تمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہو تو دین میں تمہارے بھائی اور بشریت میں تمہارے چٹادار, اور تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں جو نادانستہ نادانستہ تم سے صادر ہوا. ہاں وہ گناہ ہے جو دل کے قصد سے کرو, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. سوال تھا اگر کسی کے باپ کے تعلق سے معلومات نہ ہو تب کیا کہا جائے گا؟ تو قرآن نے ایک بڑا پیارا انداز اختیار کیا ہے, دین وہ تمہارے دینی بھائی ہیں, اب ان کو بجائے ان کے باپ کے نام کے تم ان سے کہو اے میرے دینی بھائی, ان کے دینی بھائی حوالے سے ان کو یاد کرو.
یہ تو یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لے کر کے حضرت سارا کو پہنچے تھے مصر کی سرزمین پر, اس نے حضرت سارا کا بدنیتی کا الزام بدنیتی سے ان کو دیکھا, اس کے اندر ایک اچھائی بھی تھی کہ جب وہ کوئی کہتا کہ میری بہن ہے تو اس پر ہاتھ نہیں اٹھاتا. آج سے پوچھا گیا کون ہے تو آپ نے فرمایا تھا میری بہن ہے, حالانکہ بیوی
تھی. وہاں کیا تھا؟ یا وقت کی دین, وہ ان کی دینی بہن تھی.
اپنی بیوی بھی دیندار بہن ہے کہ نہیں؟ کیا خیال آپ ہوگا؟
ہم نے خامون بیٹھے تھے.
ارے سوال اللہ کہنا چاہیے اس میں, اس کی بات کہنا اپنی بیوی دینی بہن ہے بھائی,
بیوی بہن کو آپ دیکھو
بیوی کے رشتے سے بیوی بنا کر رکھو.
اخوان کو دین ہے تمہارے دینی بھائی,
اگر باپ کا نام نہیں معلوم دوستوں اے میرے دینی بھائی یہ کہہ کر پکار لو,
انت اخوان انت اخوان کی دین تو میرا دینی بھائی.
یا یہ کہ اگر یہ بھی نہیں تو کم سے کم اس کو چچے کے رشتے سے اس کو یاد کر دو, بڑا رشتے سے بنا لو دینی رشتے سے,
چھوٹا رتیجہ بنا لو رشتے سے
ہے نا, اور تم پر اس میں کچھ گناہ نہیں جو نادانستہ تم سے کچھ ثابت ہوا. اس سے پہلے اگر تمہارے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ پیش آ چکا ہے اور تمہیں اس کی اطلاع نہیں تھی کہ جب تک تمہارے پاس ممنوعات کے احکامات نہیں آئے تھے تم نے لے بالکوں کو بیٹا کہہ لیا یا کہ ماں بول دیا یا بہن بول دیا تو اس کو ماں کہ, لیکن اب نہ کہنا اس کا نکال کرنے کے بعد. اللہ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے جو کچھ ہو چکا تھا. اس آیت کو ذرا غور سے
دیکھنا, النبی اولى بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا الى اوليائكم معروفا كان ذلك في كتاب الله.
یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے. یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے, اور اس نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں, اور رشتہ دار والے اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں بنسبت اور مسلمانوں اور مہاجروں کے, مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرو یہ کتاب پہ لکھا ہے. النبی اولا, حضور مسلمانوں پر
مسلمانوں کی جان سے زیادہ مالک
ہے, یعنی ہم جتنا اپنی جان کے مالک ہیں اس سے زیادہ حضور ہماری جان کے مالک ہیں, ہے نا؟ ٹھیک ہے بھائی, بے شک کہہ رہے ہیں قرآن ہے جی, غریبی بات نہ آئی بھلے قرآن سے لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
تمہارے پاس تو مجھے رسول آیا ہے
کہ تمہارا مجدد اور قرما خود پر گرا ہوتا ہے,
حریص علیہ ما عنتم حریص علیکم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم,
وہ مسلمانوں پر حد سے زیادہ حریص ہے,
رؤوف اور رحیم ہونے کی حیثیت
سے. ہم تو اپنے جان کے دشمن ہیں صاحب, گناہ کرتے کہ نہیں کرتے, گناہ ہوتا ہے کہ نہیں, چاہے جان کر کے چاہے انجان کرتے گناہ کہ نہیں,
گناہ ہوتا ہے کہ نہیں
ہوتا ہے,
کبھی جان کر کے کبھی انجانے میں. اب بتاؤ کہ جو شخص اپنی جان کے خلاف
گناہ کرے وہ گالی لے کے نہیں اپنی جان, تو اپنی جان کو دشمن بنا کے نہیں بنا.
ہم تو دشمن ہوئے اور ان کی صورتحال کیا ہے؟ بالمؤمنین
رؤوف الرحیم,
یہ دونوں اللہ کی صفتیں ہیں, رؤوف اور رحیم دونوں اللہ کی صفتیں ہیں.
حضور مسلمانوں پر رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے.
کسی مسلمان کے لیے اس کی جان کے تعلق سے نہیں کہا گیا کہ یہ مسلمان تو اپنی جان پر رؤوف یا رحیم ہے, لیکن حضور کے تعلق سے فرمایا کہ حضور مسلمانوں کی جان کے رؤوف بھی ہے رحیم بھی. تو آپ بتائیے کہ ہم سے زیادہ ہماری جان کے مالک ہے کہ نہیں؟ ہم کو تو فکر ہی نہیں, لیکن حضور کو یہ فکر ہے کہ اللہ کے رسول فرمائے, عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں, اللہ میں تمہاری کمر کے پٹکے پکڑ پکڑ کر کے تم کو جہنم سے بچانا چاہتا ہوں, اور تم ہو کہ جہنم میں گرنے کے لیے تیار, اور تم ہو کہ جہنم میں گرنے کے لیے تیار. اسی آیت کی روشنی میں حضور کی محبت اپنی امت کے ساتھ آپ کا سیدی اعلی حضرت کی شاعری کا محور قرآن ہے, اسی وجہ سے کہ ان کی شاعری میں ہر وہ بات پائی جاتی ہے جس میں عشق مصطفیٰ کا ایک آتش فشا کر رکھے دیتا ہوتا ہے نا. تو حضور ہماری جان سے مالک ہے, حضور ہماری جان سے ہماری جان کے مالک ہے. اللہ اور کیا ہوتا ہے وہ ازواج امہات ہوں, اور ان کی بیویاں اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہوں مطلب, ہے نا. اسی کو قرآن میں اسی سورہ احزاب میں بائیس کے بارے میں بتایا ہے, فلا تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا, کہ حضور یعنی رسول کے پیغمبر کے نبی کے وصال کے بعد اب تم کبھی بھی ان کی بیویوں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہو. تک ہو ماں دیکھیں, ذرا اسلوب دیکھیں, ابھی یہاں بیان کروایا گیا کہ وہ بولے ماں اور بیٹے اور بہن کی کوئی حیثیت نہیں. قرآن نے اصول دیا ادھر, اور یہاں ایک اصول دیا ہے کہ جب امتی کا رشتہ رسول کریم سے اپنے نبی سے مستوار ہو گیا, اب یہ رشتہ ہر رشتے سے بات ہے, یہ رشتہ ہر رشتے سے بلند ہے,
ماں سے باپ سے بہن سے بیٹے سے بھائی سے سب سے بلند ہے.
قرآن کہا ہے نا سورہ توبہ شریف میں, فَإِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ. یہ سارے کے سارے رشتے
اگر اللہ رسول اور راستے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے محدود ہیں تو پھر تمہارے ایمان کی گواہی دے دی جائے گی, تم فاسق ہو.
بخاری کی حدیث لائی مراجک محتا گنا پہلے ہی میں والدی ہی وہ والدی ہی بننا سے جمائیں
تم نے کہ کوئی سب 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 کا منہ میں نہیں ہو سکتا جس در سے میری محبت ہو سب سے زیادہ نہ ہو
جائے. یہ جائز جائز سی بات ہے
کہ اپنے کا تقاضا بھی یہی ہے کہ جب یہ رسول ہمارے لیے ہماری جان سے زیادہ ہمارے نگہبان ہیں تو ان کی محبت بھی ہم کو اپنی جان زیادہ رکھنی چاہیے,
اصولی بات ہے. اور اگر ان کی محبت کم ہوگی تو اس آیت کی مصرع کے بعد تو اور بڑی خبیث عبارت کے بڑے دن کے حال پڑے آپ جو ملا یہ کہہ رہے بڑی گندی عبارت ہے, بڑی خلیج عبارت ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کتاب ہے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے صاف دیکھا کہ حضرت سجدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا معاذ اللہ ان کے نکاح میں آئی ہوئی خلیج صاحب کی. اب
جب تشریح تعبیر ان سے پوچھے گی بات اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے, تو بجائے اس کے کہ کہتے کہ مردود
یہ بدتمیزی کی بات میری بارگاہ میں آگے کر رہا ہے, میری ماں سے میرے رشتے کو
تو بحثیت بی بی تسلیم کر رہا ہے. کوئی بھی بھائی تم میں کہتا ہوں میں نے کتاب میں پڑھا ہے بس ایسے بات ہے تیری بات. یہ آپ خود اس کو فائنڈ آؤٹ کریں گے یہ بات کہاں ہو سکتی ہے اندازہ لگتا ہے. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یار
ہماری ماں ہے اپنی ماں ہے صحابہ کرام میں یعنی بڑے بڑے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سب سے کم عمر تھے بڑے بڑے عمردار صحابہ آتے تھے اور کہتے تھے مادر مہربان فرمائیے کہ اس مسئلے میں حضور کے کیا کام ہے.
اور رہ گئی بات اور رشتہ ہمارے اللہ کی کتاب ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہے
تو یہ بات ہے کہ کوئی شبہ نہیں
کہ جو اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار ہیں ان کی بھی تعظیم کا حکم ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں دو وزنی چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں فرق تو فیق مستقل ہے میں نے تمہارے درمیان دو وزنی چیز چھوڑی کتاب اللہ وعترت کتاب اللہ اور میرا خاندان جب تک تم اس دونوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگی. اب اتفاق یہ ہے کہ ایک قوم نے کتاب اللہ کو لے لیا اس طرف کو چھوڑ دیا اور ایک نے اس طرف کو لے لیا کتاب اللہ کو چھوڑ دیا ہم وہ دونوں کی طرف سے ہم نے دونوں کو پتا پڑتا ہے قرآن سے بھی نہیں ہے میں نے اور اس طرف سے بھی نہیں ہے اسی لیے سجد کی تعظیم لازم و واجب قرار دی لیکن سجد ہو بھائی آج کل تو
اس کے کہنے پر عمل کر لیا جائے یہ کوئی شبہ نہیں.
اگر وہ سجد کہہ رہا ہے تو گنہ گار خود ہوگا اگر اس نے سجد کہا تو اس کی تعلیم کرے اس میں کوئی شبہ. حضرت جنید ایک پہلوان جنید مبادری بغداد کے ایک پہلوان بڑے عظیم الشان پہلوان ان کا واقعہ ہے ایک سجد زادے آئے ایک سرمایہ دار کے پاس کئی دن کے بھوکے تھے میاں سجد بھوکے سے خواتین کئی دن سے بھوکی پڑی ہوئی ہے جنگل میں چھوڑ کے آیا سید ہونے کی دلیل کیا ہے جا رہے تو دیکھا کہ ایک پورٹل لگا ہوا ہے کہ جنید پہلوان ہے اس کی کشتی کے لیے کوئی شخص اس کے مقابل آنے کو تیار کرے پھر جا کر نام لکھوا
کئی
نام لکھوا دیا کتاب جو ہے وقت مقرر پر
بادشاہ وقت مقرر کا بیٹھا ہوا ہے مجمع ہے وہ نہیں آئے گا پاگل بھائی سے لکھانے چلا گیا
آخر وقت میں ایک دبلا پتلا آدمی اکھاڑے میں آ کر کے اترا جنید ہاتھی کی طرح جھومتے ہوئے ہزار پہلوان کے برابر ہاتھ ملایا کان میں کہتے ہیں جنید سجد صاحب ایک ہفتے سے کھانا نہیں کھایا ہے اور رسول کریم کی بیٹیاں بے پردہ جنگل میں چھوڑ کر کے آیا جنید اگر آج تم شکست کھا جاؤ قیامت کے دن تجھے نانا سے بس ہو
جنید کی طبیعت
جنید نیچے پہلوان اوپر وہ سجد زیادہ اوپر سیدھے بیٹھا ہوا ہے
نہیں 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 یہ دھوکا ہوگا پھر سے
تین مرتبہ کشتی نہیں کی تین مرتبہ جنید شکست کھا جاتے
ہیں جان کر کے لیٹ جاتے تھے جان کر کے
دنیا میں سوچو کیا ہے جنید کو یہ
ریپوٹیشن خراب ہو اس کا کریڈ خراب ہو
ایسے جنید چپچا بوٹے پیٹ جھاڑی بھوکتا اٹھایا چلے گئے اپنے نظر سے آپ دیکھا آسمان سے بادل کا ایک ٹکڑا کر رہا ہے انواروں کا جلدیات سے بھرا ہوا ہے ایک بہت ہی وزیر پیکر نور علا نور شخصیت اس بادل کے ٹکڑے سے باہر تشریف لائی اور اس کے بعد جنید اٹھے اور مجھے پہچانتا ہے کہ میں آپ کو پہچانتا ہوں وہ میرا نواسا تھا جسے اتنی عزت دی ہے اس نے کہا تھا کہ میں اپنے نارا سے ان کو بخشوا دوں گا جنید تمہاری شفاعت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے
مجھے محمد رسول اللہ کہتے ہیں تب وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اس سے بڑا علاج میرا کیا ہو سکتا ہے کہ آپ میرے خواب میں تشریف لائے, آپ میرے خواب میں تشریف لائے, اس سے بڑا علاج کیا ہو سکتا ہے. تو سجد اگر اپنے آپ کہہ دیا کہ سجد ہوں, اب اس سے ہی ہوں کہ اگر وہ واقعی ہے تو نصیبہ جاگے گا, اگر نہیں ہے تو خود نہیں کھائے گا. اللہ کے رسول سمر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار و قرابت دار کا احترام اتنا ہی کیا جائے گا جتنا علاقوں نے کیا ہے. آخری آیت کریمہ اور یہ محبوب آیت میں اسی لیے ایک ہی رکو پڑھا تھا, میں جانتا تھا کہ آج تفصیل بہت زیادہ ہے اس میں, کہ میری عادت آج میں دو رکو پڑھنے کی ہوتی تھی. اور یہ محبوب کوئی دفعہ نہ میرا نبی نہ ملتا ہوں, اور یہ محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے, اور ہم نے ان سے گاڑا ہے لیا تاکہ سچوں سے ان کے سچ کا سوال کرے, اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ ہے الصادقین عن صدق وعد للکافرین عذاب الیم, آیت نمبر 8 تک کی تفسیر مکمل ہوئی انشاءاللہ. اس آیت کریمہ میں پانچ خصوصی پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے, اس کو یاد رکھیے, پانچ خصوصی پیغمبر ہوں گے. جاری تو ہوئی من کا کی زمین ضمیر متصل اٹیچ پروناؤن یاد آ گیا, من کا ضمیر متصل حضور کو پہلے مقدم رکھا گیا ہے. وہی رفا دینا کیا ہے, وہی رفا دینا میرے ضمیر ملتا کہوں من کا تم سے, یہ رسول میرے حبیب تجھ سے, نوح سے, ابراہیم سے, موسیٰ سے, عیسیٰ ابن مریم سے علیہم السلام. یہ پانچ اول العزم پیغمبر کیا بن جاتے ہیں. اللہ نے جن بندوں کو بھیجا اس میں دو قسمیں, تبلیغ و اصلاح کے لیے ایک نبی ایک رسول, رسولوں کی تعداد تقریباً 350 کے آس پاس ہے کچھ ہے. ان 350 میں سے یہ پانچ اول العزم پیغمبر رسول ہے. یعنی اعزازات آزمائش کے اعتبار سے جتنا ان کو آزمایا گیا ہے اتنا دوسروں کو بھی آزمایا گیا ہے, اسی لیے ان کو اولاد پیغمبر کہا جاتا ہے. اور ان پانچوں نے, ان پانچوں کے سردار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, اسی لیے حضور کو پہلے جاتا رہا ہے. وہ رائے پہنچوں بھی نہیں ہو سکتا تھا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَمِنْكَ, یہ بھی ہو سکتا تھا لیکن نہیں, من کا ضمیر متصل کو پہلے بیان فرمایا گیا. اس سے پتا چلتا ہے کہ حضور کا رتبہ ان پانچوں میں سب سے بلند ہے. مقام مرسلین میں سب سے پہلے نوح علیہ السلام ہے. سب سے پہلے رسول کون نے جانتے ہو, نوح علیہ السلام. آدم ثانی بھی حضرت نوح سے پہلے جتنے پیغمبر آئے سب نبی رسول نہیں تھے, کوئی پہلے رسول. اب اس کا فیصلہ تم نہیں کرنا, نہیں اس کا فیصلہ کرنے کا ہمیں اختیار نہیں دیا گیا. کون بول رہے ہیں, ہم صرف اپنے آقا کے بارے میں لبھی جانتے ہیں کچھ, بس آئے سمجھ لیں. ہم ہر ایک پیغمبر کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, اور اس میں چاروں پانچوں کے پانچوں اولڈ پیغمبر ہیں. کس کا مقبہ کتنا بلند ہے اللہ جانتا ہے, اس کے رسول جانتے ہیں, ہم اپنے آخر بار خالی جانتے ہیں, بس کہ وہ سارے نبیوں کے رسول نبی ہیں, سارے رسولوں کے رسول اور اولاد پیغمبروں کے سردار ہیں. یہ بات ہے تاکہ سچوں سے ان کے سب کا سوال کرے, اور اس مقابلوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. تقدیب کا مطلب یہاں کیا ہے, تقدیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جن لوگوں نے اپنے اپنے زمانے کے انبیاء پر ایمان لا کر کے ان کی نبوت و رسالت کی تصدیق کی, ان کے بارے میں آگے فرمایا کہ یہ صادقین, سچا وہی ہے جو اپنے پیغمبر کی تصدیق کرتا ہے. اور اگر اپنے پیغمبر کی تصدیق نہیں کرتا ہے وہ بہت صحیح بولتا ہے, سچا نہیں کہہ سکتے شاید کے لیے, ہے نا. اور اس نے کافروں کے لیے دردناک, جو لوگوں نے پیغمبروں کے اوپر ایمان نہ لا کر کے اپنے آپ کو الگ رکھا, وہ چاہے کتنا بھی نیک طبیعت ہو,
کافی رہے گا تین جی. ایمان ہی دقت مبنا اور مدعا ہے جنت. رسول کی ایک تاریخ لکھی گئی ہے اور یہی جمہور علماء نے قبول کیا ہے کہ جو نئی شریعت لے کر کے نئی کتاب لے کر کے آئے, شریعت نئی کتاب لے کر کے آئے تو اس میں مگر ایک ہی بات حضرات نے اس پہ کلام کیا اور فرمایا کہا ہے کہ کتاب کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. اس لیے اس میں افزائی سے بات اگر یہ تجزیہ کیا جائے تو کتابوں کی تعداد بڑی کتابوں کی چار اور بقیہ جو سہایت کو شاید 130 ہیں اور میں نے کیا کہا کہ 350 کے قریب مستقبل لہٰذا یہ قید یہ احترام نہیں کی جا سکتی. یہ خیال کی تفصیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفیعنا مولانا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدی عبد اللہ کے قریب قرآن پاک کی تلاوت و تفصیل میں اگر مجھ سے کوئی تصادم کوئی غلطی ہوئی ہوگی رب کریم قرآن کے فیوز و برکات سے پھر قرآن کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما دوں. یا اللہ قرآن نے جس اسلوب اور پیرائے بیان تیرے حبیب کے تعلق سے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم فرمایا ہے اور اس کی ترجمانی جس طرح سے امام عشق محبت نے کی ہے اللہ ہمیں حضور کی بارگاہ کا اتنا ہی قریبی ہوگا اور حضور کو ہمارے اوپر اسی طرح شکیل قریب بے شک گنہگار ہے مگر تیرا محبوب شکیل یا اللہ حضور کی شفاعت قرآن پاک کے اصولوں پر عمل کرنے کے طور پر رب کریم جہاں جہاں جب جب جن جن مواقع پر ہماری دنیوی زندگی میں کوئی وبال کوئی پریشانی کوئی گناہ کا لمحہ آئے یا اللہ اس وقت قرآن پاک کی ہدایت کو خادی بناتے ہوئے ہمارے لیے ان تمام امور میں پریشانیوں سے گناہوں سے بچنے کی نیت میں مالی بتاؤ گے اور قبر کے اندر بھونی کو منفار بنا حشر کی نقشی نقشی کے عالم میں قرآن پاک کو صاحبان بنا دے اور جنت دیکھ رکھی لے کار بنا دے. اللہ ہمارا بنا دیتا بل میں دینے کام دستا میں اولاری متباری میں انہیں کام دستا اللہ الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ وولیاتی
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد.